السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، آج کے خطبے کا موضوع ہے بد نظر اور حسد. بد نظر کا کیا معنی ہے، حسد کسے کہتے ہیں، دونوں میں کیا فرق ہے، ان دونوں کا علاج کیسے کیا جاتا ہے، کیا صحیح علاج ہے، کیا غلط علاج ہے، صحیح علاج صحیح کیوں ہے اور غلط کیوں غلط ہے، اور ایک معروف قصہ بیان کرتے ہیں اور اس قصے میں سے چند اہم پیغام جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اکثر لوگ، خاص طور پہ پڑھا لکھا اور جوان طبقہ جو ہے، یہ باتیں کرتے رہتے ہیں اور یہ سوال کرتے رہتے ہیں، آخر بد نظر کا قصہ کیا ہے، بد نظر کیا ہے، کیسے ممکن ہے کہ کسی شخص کی تعریف کرنے سے جب وہ برکت کی دعا نہیں کرتا تو اس کا اتنا اثر ہو جاتا ہے کہ جس کو بد نظر لگی ہے وہ بیمار بھی ہو سکتا ہے، بے ہوش بھی ہو سکتا ہے، وہ مر بھی سکتا ہے. یہ باتیں ہماری سمجھ سے باہر ہیں. ہم تو یہ جانتے ہیں کہ ہر چیز کا سبب ہوتا ہے، ہم نے سائنس پڑھی ہے، اور سائنس جو ہے وہ ہمیں مادہ سے اور اسباب سے جوڑ دیتی ہے. جو چیز ہمیں نظر نہیں آتی ہم اس کو نہیں مانتے، یا جس چیز کا اثر واضح نہ ہو اس کا وجود ہی نہیں ہوتا. آخر مولوی حضرات بد نظر کی تعلق سے لوگوں کو کیوں ڈراتے رہتے ہیں، خام خواہ لوگوں کو پریشان کرتے ہیں. بچہ بیمار ہے، اس کے پیٹ میں درد ہے، وہ رو رہا ہے، اور مولوی حضرات کہتے ہیں اس پر دم کر دو، یہ بچہ ٹھیک ہو جائے گا. اس کا علاج کیوں نہیں کرواتے؟ اس کا علاج کرنا چاہیے، ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا چاہیے. اور یہ بد نظر اور یہ جو چیزیں ہیں ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. آج کی نشست میں انشاءاللہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ بد نظر کا اثر حق ہے، اور بد نظر کی وجہ سے کوئی شخص بیمار بھی ہو سکتا ہے اور وہ مر بھی سکتا ہے، اور یہ باتیں جو بعض جاہل کرتے ہیں اگرچہ وہ دنیاوی اعتبار سے پڑھے لکھے ہیں، یہ دنیاوی علم حاصل کرتے کرتے شاید ایسے راستے کو اختیار کر چکے ہیں جس میں دین کا کوئی ذکر نہیں ہے، اور شاید ہماری تربیت میں بھی کہیں پر کوئی خلل رہا ہے. ہم اپنے بچوں کو جب تعلیم دلاتے ہیں اسکولوں میں اور کالجز میں، یونیورسٹیز میں، ہم نے کبھی ان سے دین کے تعلق سے کوئی بات پوچھی نہیں ہے، اور نہ ہی شاید کبھی کوئی بات بتائی ہے. بچہ سائنس پڑھ رہا ہے، ہمارے یہی کافی ہے کہ بچہ ڈاکٹر بن جائے گا یا سائنٹسٹ بن جائے گا یا سائنس کے کسی شعبے میں کمال حاصل کر لے گا اور گھر کا چولہا جلتا رہے گا. ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ جو تعلیم ہم اپنے بچوں کو دلا رہے ہیں یہ کتابیں کہاں سے آئی ہیں، لکھنے والا کون ہے، ان کتابوں میں تعلیم کیا ہوتی ہے اور کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا حق ہے کیا باطل ہے، ہم نے شاید کبھی کوئی پرواہ نہیں کی. نتیجہ کیا نکلنا تھا؟ یہی نکلنا تھا کہ بچے آج کل کے جوان بھی بچے ہیں اور بعض بزرگ بھی شاید بچے ہیں. بزرگ اس اعتبار سے بچے ہیں کہ ابھی تک انہوں نے اپنی بچوں کی صحیح تربیت کا راستہ اختیار نہیں کیا، اور جوان اس لیے بچے ہیں کہ وہ بچوں والی باتیں کرتے ہیں، نا سمجھی والی باتیں کرتے ہیں، بے وقوفوں والی باتیں کرتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح تعلیم کے ساتھ صحیح تربیت بھی کریں، بچوں کو سائنس پڑھائیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بچوں کو سائنس نہ، میں خود ڈاکٹر ہوں، اب سب جانتے ہیں، میں نے بھی سائنس پڑھی ہے. لیکن عجب بات یہ ہے کہ سائنس میں میں نے کہیں پر یہ لکھا نہیں پڑھا آج تک کہ اللہ اعلم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، یا ہماری علم یہاں تک ہے، آگے ہم نہیں جانتے. جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہمارا خالق المالک ہے، وہی جانتا ہے. بہت سارے سوال یا نشان سائنس میں آپ کو ملتے ہیں، دنیاوی تعلیمات میں آپ کو ملتے ہیں، اور ان سوال یا نشانوں کا یا ان سوالات کا جواب دنیاوی تعلیم میں نہیں ملتا. لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، کنفیوز ہو جاتے ہیں، اور شریعت میں ان کا جواب نہیں ڈھونڈتے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دین دنیا سے جدا ہے، دین دنیا کو بگاڑنے کے لیے ہے. کوئی بھی دین، تو دین کی حقیقت یہ ہے کہ وہ دنیا سے محروم کر دیتا ہے. وہ یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے اس اعتبار سے. جی ہاں، ہندوازم، یہودیت، نصرانیت، سیکولرزم، کوئی شک نہیں ہے کہ واقعی جو ان ادیان میں مبتلا ہو جاتے ہیں، باطل ادیان میں، وہ تو شاید دنیا سے بیزار ہو جاتا ہے، اور اس کو اگر دین پہ عمل کرنا ہے تو دنیا کو خدا حافظ کرنا ہی پڑے گا. اور آپ جانتے ہیں کہ سیکولرزم نے نصرانیت سے جنم لیا. جب لا دینیت پھیل گئی اور دوسری طرف دین والوں نے سختی اور غلو سے کام لیا، حد سے تجاوز کیا، ایک تو دین ہی باطل ہے، اللہ تعالیٰ کے حق دین کرم نصرانیت نہیں ہے، عیسائیت نہیں ہے، یہودیت نہیں ہے، ہندوازم یا سکھزم یا بدھزم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے حق دین صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے دین اسلام. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، باقی جتنے بھی ادیان ہیں یہ لوگوں کے خود ساختہ ادیان ہیں، لوگوں نے خود نام رکھے ہیں، خود گھڑے ہیں. اور جو دین نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا، وہی دین ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا، وہی دین موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا، اور وہی دین عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا، اور وہی دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور اس دین کا نام ہے دین اسلام. عجب بات ہے کہ مسلمان بھی، بعض مسلمان جوان بھی سیکولرزم کا راستہ اختیار کر چکے ہیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ دین ہمیں دنیا سے محروم کر دے گا یا دنیا سے دور کر دے گا. اس لیے انہوں نے دنیاوی تعلیمات میں مہارت تو حاصل کر لی ہے یا کر رہے ہیں، اور دین میں بیچارے وہ کورے رہ گئے ہیں. سائنس کی کتابیں عمومی طور پر جو مسلمان ممالک میں موجود ہیں، یہ یورپ سے یا امریکہ سے آتی ہیں، اور اگر مسلمان ممالک میں کوئی پروفیسر یا کوئی سائنٹسٹ یا کوئی اپنے فیلڈ میں ماہر عالم کتاب لکھتا ہے تو وہ بھی وہی راستہ اختیار کرتا ہے جو علم وہ ان کتابوں سے حاصل کر چکا ہے جو باہر سے آئی ہیں اور کافروں نے کتابیں لکھی ہیں. اس لیے ان کی کتابوں میں دین کا یا اللہ تعالیٰ کے نام کا وجود نہیں ہوتا. قرآن مجید کی آیت کسی حدیث آپ کو کہیں نظر نہیں آتی. وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے, وہ یہی سمجھتے ہیں کہ دین دنیا سے جدا ہے اور دین کے دنیا کی تعلیم حاصل کرنی ہے تو پھر آپ کو دین سے دوری اختیار کرنی پڑے گی. دین کو رکھیں, نماز پڑھیں, دین کو حد اپنی حد تک رکھیں. دین کی حد ہے مسجد, مسجد تک دین کو رکھیں, اور آپ روزمرہ زندگی میں دین کو مت لے کے آئیں, ورنہ پھر دنیا سے محرومی ہو جائے گی. الغرض یہ سارے کی ساری باتیں غلط ہیں, باطل ہیں, صرف بے وقوف نادان لوگ ہی کر سکتے ہیں, یا دشمن اسلام یہ باتیں کر سکتے ہیں. کوئی سچا مسلمان یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ دین اسلام جو اللہ تعالیٰ کا واحد اور سچا دین ہے, جو تا قیامت رہے گا, اس کی تعلیمات ہر زمانے اور ہر جگہ کے لیے ہیں, یہ آسانی کا دین ہے, یہ دین فطرت ہے. بد نظر کیا ہے اور حسد کیا ہے؟ دونوں جو یکسانیت ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں کا اثر ہے, اور دونوں سے تکلیف پہنچتی ہے. جس پر حسد کیا گیا اور جس کو بد نظر, جس پر بد نظر کی گئی, اور دونوں میں فرق یہ ہے کہ بد نظر اچھے انسان سے بھی واقع ہو سکتی ہے, حسد ہمیشہ برے انسان سے واقع ہوتا ہے. بد نظر کے لیے دل میں بغض و نفرت لازمی نہیں ہے. اچھا انسان, محبت کرنے والے انسان کی بھی بد نظر لگ جاتی ہے اس شخص کو جس سے وہ محبت کرتا ہے, لیکن حسد ہمیشہ بغض و نفرت کے سبب ہوتا ہے, اور حسد کرنے والا ہمیشہ جس سے وہ حسد کرتا ہے عمومی طور پہ اس سے نفرت کرتا ہے, بغض کرتا ہے, اور اس کی جو نعمت اس کے پاس موجود ہے اس کو اس کے خاتمے کی تمنا کرتا رہتا ہے کہ یہ نعمت کب اسے ختم ہوگی. بد نظر میں ایسا نہیں ہوتا. اور یاد رکھیں, اہل سنت جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ بد نظر حق ہے اور حسد بھی حق ہے. حق سے کیا مراد؟ حق سے مراد یہ ہے کہ دونوں کا اثر ہوتا ہے اور دونوں کا اثر حق ہے, اور اس کی دلیل میں بد نظر حق ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر حسن فرماتے ہیں العین حق, بد نظر کا اثر حق ہے, یعنی بد نظر لگ جاتی ہے اور جسے بد نظر لگی ہے اس کو تکلیف پہنچتی ہے, اور حسد بھی حق, یعنی حسد کا برا اثر بھی ہوتا ہے. اس کی دلیل میں سورۃ الفلق کی آخری آیت, سورۃ الفلق میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد, اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہیں خبردار کرتا ہوں اس گناہ سے جو موڑنے والا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ جو بالوں کو موڑ دیتا ہے, بلکہ جو نیکیوں کو موڑ دیتا ہے. اور موڑنا کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنے بال موڑ دیتا ہے تو بالوں کا اثر باقی نہیں رہتا. یہ کون سا گناہ ہے؟ الحسد, الحالقہ, حسد ہے. حسد گناہوں کو, حسد ایسا گناہ ہے جو نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے, اور حسد وہ گناہ ہے جو سب سے پہلے کیا گیا ہے آسمان پر اور سب سے پہلے کیا گیا ہے زمین پر. سب سے پہلا گناہ آسمان پر کس نے کیا؟ ابلیس نے. کس سے کیا؟ آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے. نتیجہ کیا نکلا؟ جنت سے نکال دیا گیا ہمیشہ کے لیے شیطان کو, ابلیس کو, اور مرجوم بن گیا. ہم ابھی بھی جب استعاذہ پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. مرجوم بن گیا ہمیشہ کے لیے. اور شیطان کا لفظ شطنہ سے, اور شطنہ کہتے ہیں ہر خیر سے دور. شیطان صیغہ مبالغہ ہے, ہر خیر سے بہت ہی زیادہ دور ہے. اور شیطان دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک تو شیاطین الجن ہیں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں, ان سے زیادہ خطرناک شیاطین الانس ہیں, انسانی شیطان, اور حسد کرنے والے انہی میں سے ہیں جو انسانی شیطان ہیں. اور ان سے بڑھ کر وہ ہیں جو لوگوں کو بدعات الخرافات کا سبق سکھاتے ہیں, تعلیم دیتے ہیں, یہ بھی شیاطین الانس میں سے ہے. اور ان سے بدترین وہ ہیں جو مسلمانوں کو شرک کی تعلیم دیتے ہیں, جو مزارات کو قائم کرتے ہیں, جو لوگوں کو قبر پرستی کی طرف بلاتے ہیں, لوگوں کا مال ہضم کرتے ہیں. بعض گدی نشیں ایسے ہیں جو دین سے کچھ جانتے نہیں ہیں, اور نافرمانی ان کے سر سے لے کے پاؤں تک نظر آتی ہے, سراپا نافرمانی میں ڈوبے ہوئے ہیں. بعض جاہل لوگ ان کو اپنا پیر و مرشد سمجھتے ہیں, ان کے سامنے جھک جاتے ہیں, بعض ان کو سجدہ بھی کرتے ہیں, اور بعض واللہ میں نے دیکھا ہے قدم بوسی بھی کرتے ہیں. اس مردود نے اپنا پاؤں اٹھایا ہوا ہے اور مرد اور عورتیں قطار میں لگے ہوئے لائن میں, اور آ کے سجدہ بھی کرتے ہیں, اس کے پاؤں میں بوسہ بھی دیتے ہیں. اور اس مردود کے نہ تو چہرے پر داڑھی ہے اور نہ اس کی شکل سے کہیں تقویٰ نظر آتا ہے, لیکن جہالت کے ہے, جہالت کی انتہا ہے, جہل مرکب کی انتہا ہے. اور اے واللہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے ان لوگوں پر جن کے ایسے عقائد ہیں. اللہ تعالیٰ انسان کو, انسان اشرف المخلوقات ہے, یہ اشرف مخلوقات اگر جھکتا ہے تو اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے, سجدے میں سر رکھ کے جھکتا ہے. وہ سجدے میں کہتا ہے سبحان ربی الاعلی, پاک ہے میرا رب جو سب سے اعلیٰ ہے, بلند ہے. اور یہ لوگ, ان جاہل لوگوں کو, ان بدکار لوگوں کو اپنا پیر و مرشد سمجھ کے سجدہ بھی کرتے ہیں اور قدم بوسی بھی کرتے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے اس پیر پر بھی اور ان مریدوں پر بھی, پھر زندگی ساری ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور آج ہماری امت ذلیل کیوں ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اکثریت ایسے لوگوں کی ہے آج امت میں. دیکھ لیں, پاکستان میں دیکھ لیں, انڈیا میں دیکھ لیں, عراق میں دیکھ لیں, شام میں دیکھ لیں, مصر میں دیکھ لیں, سوڈان میں دیکھ لیں, کون سا ملک ہے مسلمان ملک جس میں شرک اور بدعات عام نہیں ہے؟ اگر کوئی ایک ملک دنیا میں کوئی موجود ہے مسلمان ملک جس میں یہ خرافات نہیں ہے تو یہ پاک سرزمین ہے, سعودی عرب ہے. اللہ کے فضل و کرم سے جہاں پر آپ کو کہیں پر بھی کوئی مزار نظر نہیں آتی, اور نہ کہیں پہ آپ کو کوئی شرک نظر آتا ہے. ہاں یہاں پر بھی بدعقیدہ لوگ موجود ہیں, بہت کم تعداد میں ہیں, تصوف یہاں پر بھی موجود ہے, قبر پرست یہاں پر بھی موجود ہیں, لیکن اپنے اس شرک و بدعت کو اپنے سینے میں دبا کر اپنے گھروں کے حد تک رکھا ہوا ہے, باہر یا ظاہر اسے کر نہیں سکتے, نہ ان کی ضرورت ہے. یہ غلبہ کیوں ہے؟ کیونکہ توحید ہے, سنت ہے, اور منہج السلف قائم ہے الحمدللہ, اس لیے غلب ہی انہی کا ہے. اور حق اس وقت غالب رہتا ہے جب حق پر عمل کیا جاتا ہے, جب حق کی قدر کی جاتی ہے, جب قرآن اور سنت کی اور منہج سلف کی قدر کی جاتی ہے, تب حق غلبہ بھی ہوتا ہے, اس پر عمل کرنا بھی آسان ہوتا ہے. الغرض, بد نظر کا قصہ میں نے بیان کرنا تھا, بڑا پیارا قصہ ہے, عظیم قصہ ہے. اور اس قصے کو روایت کیا ہے ابن ماجہ نے, اور ان کے علاوہ اور بعض محدثین نے بھی. قصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض صحابہ کے ساتھ سفر پہ جا رہے تھے, غالباً عمرے کا سفر تھا یا حج کا سفر تھا, میں بھول رہا ہوں, لیکن مکہ جانے کی نیت تھی. اور میقات میں پہنچے, میقات پر ایک صحابی جن کا نام سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ ہے, سیدنا سہل بن حنیف نے غسل کرنا چاہا. اور ہمیں, میں اس قصے کے دوران ہی جو چند اہم پیغام فوائد ہیں بتاتا رہوں گا میں, کیونکہ قصے کے بعد بتاؤں گا تو بعض چیزیں بھول جائیں گی. تو یہاں پر ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ میقات سے میقات کی طرف جا کر احرام کی نیت کرنا یہ واجب ہے حج اور عمرے کا, اور میقات سے غسل کرنا مستحب ہے. تو یہ صحابی جو ہیں سیدنا سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ نے غسل کیا اور غسل کرتے ہوئے ان کو ایک دوسرے صحابی نے دیکھا, اور ظاہر جب غسل کر رہے تھے تو جو تہبند ہے وہ پہنا ہوا تھا, اور ان کا جو جسم کا وہ حصہ جو ستر میں نہیں ہے, اور مرد کی ستر آپ جانتے ہیں ناف سے اوپر سے لے کے گھٹنے کے نیچے تک, یعنی ناف اور گھٹنا بھی مرد کا جو ستر ہے جس کو ڈھانپنا واجب ہے, تو یہ ڈھانپا ہوا تھا. جسم کا اوپر والا حصہ جو ہے چھاتی ہے کندھے ہیں یہ انکور تھے, ڈھپے ہوئے نہیں تھے. تو دوسرا صحابی سیدنا عامر بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ نے اس صحابی کو دیکھا غسل کرتے ہوئے اور یہ کہا میں نے ایسا خوبصورت گورا اور چٹا رنگ میں نے دیکھا نہیں ہے, ایسا سفید اور گورا رنگ میں نے آج تک کسی کا دیکھا نہیں. یہ کہنا تھا, وہ صحابی جو غسل کر رہے تھے گر گئے بے ہوش ہو گئے. سیدنا سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ, ہمیں یہاں پر یہ بھی پیغام ملتا ہے, یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ دونوں صحابی ہیں, دونوں صحابی ہیں اور دونوں بدری صحابی ہیں. سمجھیں ذرا, سیدنا سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عامر بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ عن الصحابۃ اجمعین, دونوں صحابی ہیں اور دونوں بدری صحابی ہیں. اور بدری صحابی جب کہا جاتا ہے یعنی صحابہ کرام میں سے افضل ترین جو صحابی ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو سیدنا عامر بن ربیعہ نے جب یہ کہا کہ میں نے ایسا خوبصورت سفید اور گورا رنگ نہیں دیکھا آج تک, سیدنا سہل بن حنیف گر جاتے ہیں. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ یہ بھی پیغام ہمیں ملتا ہے کہ بد نظر کا اثر فوری ہوتا ہے. یہ بھی پیغام ملتا ہے کہ اچھے انسان کی بد نظر بھی لگ سکتی ہے, ضروری نہیں کہ برے لوگوں کی بد نظر لگتی ہے. ضروری نہیں کہ جیسے ابھی میں نے بتایا شروع میں کہ بد نظر کرنے والا جو ہے ضروری نہیں کہ اس کے دل میں بغض و نفرت ہو. جس سے وہ نفرت کرتا ہے یا جس سے وہ نقصان پہنچانا چاہتا ہے اس سے اس کی بد نظر لگتی ہے, ضروری نہیں ہے. بلکہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں یا جو آپ کا دوست ہے اس کو بھی بد نظر لگ سکتی ہے آپ کی. تو یہاں پر یہی ہوا, اور ہمیں یہ بھی پیغام ملتا ہے کہ جسم کا وہ حصہ انکور کرنا یعنی نہ ڈھانپنا جو ستر نہیں ہے مردوں کے لیے جائز ہے. اور غسل کرتے ہوئے کوئی شخص کوئی مرد دوسرے کو دیکھ سکتا ہے جبکہ اس کا ستر ڈھانپا ہوا ہو, ورنہ صحابی کوئی ایسا عمل نہیں کرتے جو حرام ہو. اچھا, جب صحابی گر گئے تو بعض صحابہ گئے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں سہل بن حنیف کو کچھ ہو گیا ہے, اللہ کی قسم سر نہیں اٹھا سکتا اپنا. اس روایت میں ہے کہ واللہ لا يرفع رأسه, اللہ کی قسم وہ اپنا سر نہیں اٹھا سکتا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کی خبر رکھتے ہیں, سبحان اللہ, جانتے ابھی تو میرے ساتھ ہی تھا, ٹھیک تھا, کچھ بھی نہیں تھا, اچانک جو کچھ ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی بیماری نہیں ہے, کچھ اور ہے. تو اسے ہمیں یہ ثبوت ملتا ہے کہ جب کوئی مسئلہ ہو جائے, تکلیف ہو جائے, کوئی بیمار ہو جائے یا کوئی بے ہوش ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے, اس کی ہیلپ کرنی چاہیے کہ یہ چھوڑ دینا چاہیے, اور ہیلپ کس لیے جاتی ہے, جو اہل ہے کہ نہیں, اس وقت کون اہلیت رکھتا تھا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتتہمون احدا, کیا تم کسی پہ شک کرتے ہو کہ کسی نے بد نظر لگائی ہے اسے؟ سبحان اللہ. تو کسی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عامر بن ربیعہ نے دیکھا اور کچھ اس نے کہا. لوگ دیکھ رہے تھے نا, اور بھی صحابہ موجود تھے, عامر بن ربیعہ نے دیکھا اور اس نے کچھ کہا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عامر بن ربیعہ کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص کیوں اپنے بھائی کا قتل کرنا چاہتا ہے؟ الفاظ دیکھیں, سید المرسلین ورحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ دیکھیں, تم میں سے کوئی شخص کیوں اپنے بھائی کا قتل کرنا چاہتا ہے؟ کیا تم برکت کی دعا نہیں کر سکتے تو اس کے لیے؟ الا هل برکت ہے. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اگر کوئی شخص کسی پر شک کرتا ہے کہ اس سے کچھ غلط ہوا ہے تو اس کا نام لے کے کسی کو خبر دینا غیبت نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جب آپ کسی کی برائی بیان کرتے ہیں عالم کے سامنے یا قاضی کے سامنے یا ایسے شخص کے سامنے جو ذمہ دار ہے یا جو آپ سے پوچھ رہا ہے یا لوگوں کی خیر خواہی کے لیے کسی غلط انسان کے تعلق سے اس کی غلطی عوام الناس بیان کرتے ہیں تاکہ عوام الناس اس کی غلطی سے بچ جائیں, تو بعض جاہل لوگ سمجھتے ہیں یہ غیبت ہے, یہ غیبت نہیں ہے. اور جرح و تعدیل کا علم اسی چیز پر قائم ہے کہ فلان راوی جو ہے وہ ضعیف ہے, فلان راوی کذاب ہے, فلان راوی کا حافظہ کمزور ہے, یہ سب اس کے خلاف باتیں ہیں کہ نہیں. اگر اس کے سامنے بیان کی جائے اسے برا لگا کہ نہیں, اور اس کے پیچھے سے یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ نہیں, تو غیبت کسے کہتے ہیں؟ غیبت یہ نہیں ہے, یہ ایکسیپشن ہے غیبت میں سے, اگرچہ ظاہر غیبت ہے لیکن حقیقتاً غیبت نہیں ہے. اور بعض صحابہ نے جب عامر بن ربیعہ کا نام لے کے فرمایا کہ فلان تھا, تو یہاں پر ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص غلطی کرتا ہے تو اس کا نام لے کے اس کی غلطی بیان کی جاتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نام نہ لیا کریں, بعض دعات غلطی کرتے ہیں یا غلط بیانی کرتے ہیں دین میں, اللہ کے شریعت میں نئی چیز ایجاد کرتے ہیں, بدعات ایجاد کرتے ہیں, اور عوام الناس جاہل لوگ ان کی اتباع کرتے ہیں, پیروی کریں, تقلید کرتے ہیں, تو کو برا بھلا مت کہیں. اگر کہنا ہے تو کہو بعض لوگوں نے یہ کیا ہے, تو نام کیوں نہ لے بھائی. کہتے ہیں امت میں تفرقہ پیدا ہوتا ہے, تفرقہ وہ پیدا نہیں کرتا جو فساد برپا کر رہا ہے, غلط تعلیمات دے رہا ہے, جو لوگوں کو نصیحت کرتے وہ فساد چاہتا ہے, وہ امت میں تفرقہ چاہتا ہے. سبحان اللہ, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو یاد رکھیں جس سے کوئی غلطی ہوتی ہے اس کی غلطی کی نشاندہی کی جاتی ہے, اور ضرورت پڑے تو اس کا نام بھی لیا جاتا ہے. اور یہاں پر صحابہ نے نام لے کے یہ نہیں فرمایا ہاں بعض لوگوں نے بد نظر لگائی ہوگی, نہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتتہمون احدن, کیا کسی پہ تمہیں شک ہے, تہمت لگا دو کسی پر, دیکھا تم لوگوں نے؟ تو بعض نے کہا جی عامر بن ربیعہ کچھ کہہ رہا تھا. ہمیں یہ بھی یہاں پہ سبق ملتا ہے کہ جتنی بڑی غلطی ہوتی ہے اتنی ہی سختی کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نرمی سے کام لیتے ہیں, یہاں پر الفاظ سخت ہیں کہ نہیں؟ کیا فرمایا, تم میں سے کوئی شخص کیوں اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتا ہے؟ سبحان اللہ, اس نے قتل تو نہیں کیا نا. کیا صحابی نے سیدنا عامر بن ربیعہ نے کبھی سوچا کہ وہ قتل کرے گا اپنے بھائی کا, اپنے دوست کا, سیدنا سہل بن حنیف کا؟ کبھی نہیں سوچا. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے جو خطرناک بات ہے بد نظر میں وہی بیان فرما رہے ہیں کہ تو اس کا تم قتل کرنا چاہتے ہو. اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بد نظر سے قتل بھی ہو سکتا ہے, کوئی شخص مر بھی سکتا ہے. یہ کس کا فرمان میں بیان کر رہا ہوں؟ یہ میرا قول نہیں ہے, کسی عالم کا قول نہیں ہے, سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, الذي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تئیں کوئی بات نہیں کرتے, جو بھی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی وحی ہوتی ہے, حق اور سچ ہوتا ہے. اگلا سبق ہمیں ملتا ہے اس قصے میں سے, اللہ هل برکت, کیا تو برکت کی دعا نہیں کر سکتے تھے؟ علاج بتایا ہے ہمیں, علاج اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ جب کوئی چیز تمہیں اچھی لگے اپنی یا کسی اور کی, تو برکت کی دعا کہو جب اس کی تعریف کرنی ہو. اگر تعریف زبان سے نہیں بھی کرنی, دل میں اسے اچھا سمجھا ہے, زبان سے کہنا بھی لازم ہے. بعض اوقات بد نظر صرف دیکھنے سے یا دل کے اندر سے بغیر بیان کرے بھی ہو جاتی ہے, لگ جاتی ہے. علاج کیا ہے؟ برکت کی دعا. برکت کی دعا کیا ہے؟ اللہم بارک یا بارک اللہ لک, اللہم بارک کہیں, بارک اللہ لکا کہیں. یہ الفاظ نوٹ کر لیں, یاد کر لیں, دو لفظ ہے اللہم بارک, مشکل لفظ ہے. کوئی چیز اچھی لگے آپ کہیں اللہم بارک, بارک اللہ فیک. آپ کی لکھائی اچھی ہے, آپ کا بولنے کا انداز اچھا ہے, آپ کی شکل صورت اچھی ہے, آپ نے کھانا بڑا اچھا پکایا. بعض لوگ بیوی نے اچھا کھانا پکایا ہے, کیا کھانا پکایا ہے, ایسا کبھی کھانا کھایا نہیں ہے, بیوی بیچاری بیمار پڑی ہوتی ہے. کیا جاتا ہے, کہہ دو اللہم بارک, آپ نے اچھا کھانا پکایا ہے. یاد رکھیں سب سے زیادہ بد نظر گھر والوں کے اپنے گھر والوں کی لگتی ہے، باہر لوگوں کی کم لگتی ہے، میاں بیوی کے آپس میں زیادہ لگتی ہے، اور سب سے زیادہ بچوں کو بد نظر اپنے والدین سے لگتی ہے، اپنے والدین، خاص طور پہ ماں. بعض لوگ مذاق اڑاتے ہیں، خاص طور جو یہاں سعودی عرب سے لوگ جاتے ہیں نا، اکثر بچار کہتے ہیں ماشاء اللہ، ان شاء اللہ، اللہم بارک. یہ دیکھو یہ ماشاء اللہ فیملی آ گئی، ماشاء اللہ کی فیملی آ گئی، مذاق اڑاتے کہ ماشاء اللہ کی فیملی آ گئی. اللہ کے بندے، اگر تم جاہل ہو تو تمہارا کیا کر سکتے ہم، لیکن جس کو حق کا علم ہے اس کا مذاق اڑاتے ہو. ان کو مذاق اڑانے دے، بے وقوف لوگ ہیں، بیچارے لوگ ہیں. بعض لوگ شرم کی وجہ سے ماشاء اللہ کہنا چھوڑ دیتے ہیں، یہ اور بے وقوف ہے. حق کو چھوڑا جاتا ہے بے وقوفوں کی وجہ سے. آپ اپنا حق چھوڑنا چاہتے ہیں اور پھر جب ان کو بد نظر لگتی ہے، پتا چلتا بد نظر پہ کہتے ہیں یار ماشاء اللہ نہیں کہنا تھا تم نے، کل تم تو کہہ رہے تھے کہ ماشاء اللہ فیملی مذاق اڑا رہے تھے. سبحان اللہ. تو اللہ اس میں خیر ہے، آپ کے اپنے بھی نجات کا سبب ہے اور اپنے بچوں کے لیے بھی اور سب کے لیے. بد نظر کتنی خطرناک ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس حدیث میں قتل کا لفظ ہے، دوسری حدیث میں بد نظر سے انسان قبر میں پہنچ سکتا ہے اور اونٹ دیگچی میں پہنچ جاتا ہے. بد نظر جو ہے انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے اور اونٹ کو، اونٹ مر جاتا ہے نا، ذبح کر دے جاتے ہیں، پھر اسے پکا کے کھایا جاتا ہے، اور کیا کرنا ہے اس بیچارے کا. سبحان اللہ. الحل بر رکھتا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اچھا ماشاء اللہ کہنا، جیسے قرآن کی آیت میں آیا، بعض علماء کہتے ہیں ماشاء اللہ لا قوت الا بالله کہنا جائز ہے، لیکن جو صحیح قول حدیث میں ہے، جو واضح ہے بالکل، اللہم بارک جو ہے وہ دعا کرنی ہے. اور یہ سبحان اللہ، دیکھیں یہ علاج اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے. ابھی بد نظر لگی نہیں ہے. جب کوئی چیز آپ کو اچھی لگے یہ بچاؤ ہے، آپ اللہم بارک کہیں بد نظر لگے گی نہیں. کتنا بڑا بد نظر لگانے والا کیوں شخص ہو؟ کیونکہ بد نظر ایک عجیب سے، اس حقیقت کوئی نہیں جانتا، کون سا تیر نکلتا ہے، کیا ہوتا ہے، کوئی نہیں جانتا کیا ہوتا ہے. جیسے روح کا اپنا اثر ہوتا ہے، پتہ ہے جب انسان کو شرم آتی ہے چہرہ سرخ کیوں ہوتا ہے؟ چہرہ سرخ ہوتا ہے کہ نہیں؟ اب چہرہ کیوں سرخ ہوتا ہے؟ جب ڈر لگتا ہے انسان کا چہرہ پیلا کیوں، زرد کیوں پڑ جاتا ہے؟ تو بعض ایسی چینجز جسم کے اندر ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. وہ بد نظر بھی کوئی ایسی چیز ہے کہ ضروری نہیں ہے کوئی خاص ہمیں نظر آ کے کرنٹ نکل رہا ہے، آنکھوں سے کرنٹ جا رہا ہے، پھر ہم اس پہ یقین کریں. کیا ہے اس کی حقیقت، اللہ بہتر جان رہے. ہمیں یہ یقین ہے کہ بد نظر کا اثر ہوتا ہے بہت برا اثر ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے سیدنا عامر بن ربیع رضی اللہ عنہ کو کہ پانی لے کے آؤ اور وضو کے جو اعضاء ہیں وہ دھوئے، وضو کے جو اعضاء وہ حصے ہیں وہ دھوئے، اور جو اندر والا حصہ ہے رانوں کی وہ دھویا، جو تہ بند ہے اس کا اندر والا حصہ دھویا، اور وہ پانی جو ایک برتن میں ڈالا، وضو کر کے پانی جو اکٹھا کر کے برتن میں ڈالا. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صحابہ کرام کو کہ سیدنا سہل بن حنیف کے پیچھے، سر کے پیچھے حصے پہ، کیونکہ وہ بے ہوش پڑے ہوئے تھے، سر پیچھے حصے پہ پانی ڈال دیں، یعنی سر کے پیچھے حصہ، گردن اور پیٹھ، یہ پانی ڈال دیں. جب انہوں نے پانی ڈالا تو فوراً اٹھ کے بیٹھ گئے، جیسے کہ کچھ تھا ہی نہیں ان کو. سبحان اللہ. یہ علاج ہے جب بد نظر لگ جاتی ہے، اللہم بارک، یہ بچاؤ ہے. ویکسینیشن جیسے دیتے نا بچوں کو بیماری لگنے سے پہلے، تو اللہم بارک آپ نے اسے بچانے کے لیے کہا بد نظر لگی. اگر لگ جائے بد نظر تو اس کے دو طریقے کا علاج ہے، جو شرعی علاج ہے. پہلا علاج جب آپ کو معلوم ہو کہ بد نظر کس نے لگائی ہے، اس کا حل، اس کا علاج کیا ہے، آپ اس شخص سے کہیں کہ آپ کو برتن میں وضو کے آزاد ہو کے دے دے، اور وہ پانی جس پہ بد نظر لگی ہے اس کے سر پہ، اس کے پیچھے والے جسم کے پیچھے والے حصے پہ، کمر پہ اور پیٹھ پہ ڈال دے، انشاءاللہ فوراً اس کا اثر آپ دیکھیں گے اور اس کا بد نظر کا اثر ختم ہو جاتا ہے. اور اگر بد نظر کس نے لگائی پتہ نہ ہو تب کیا کیا جائے؟ اس سے پہلے بعض لوگ یہ عیب سمجھتے ہیں کہ مجھ سے پانی مانگ رہے ہو، میں تمہیں وضو کے آزاد ہو کے دوں، کیا میں اتنا برا انسان ہوں، بد نظر لگ گئی مجھ پہ شک کرتے ہو تم؟ وہ جھگڑا ہو جاتا ہے. وہ بعض لوگ بےچارے ڈر کے مارے کہہ بھی نہیں پاتے کہ بھائی آپ تھوڑا سا پانی مجھے دے دو، بچہ بہت بیمار ہے، میں ڈاکٹر پاس لے کے گئے, وہ ٹھیک نہیں ہو رہا, تھوڑا سا پانی کی ضرورت ہے. کیوں پانی کیوں چاہیے؟ بس مجھے لگا ہے کہ شاید آپ کو بد نظر لگے. ارے میں اتنا برا ہوں, آپ کے بچے کو بد نظر لگاؤں گا میں؟ مجھے دنیا میں اور کوئی نہیں ملا. یار آپ میرے دوست ہو, آپ کا بچہ مجھے بہت پیارا ہے, یہ کس نے کہا بھائی برے بندے کی بد نظر لگتی ہے؟ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں, بد نظر سب سے زیادہ اچھے لوگوں کی لگتی ہے جب وہ اللہم بارک یا ماشاءاللہ نہیں کہتا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جب تم سے کوئی شخص پانی مانگے غسل کا یا وضو کا, اعزاز ہونے کا, بد نظر کو ختم کرنے کے لیے, علاج کے لیے, تو فقط صرف پانی اس کو دے دو, دھو کے. حکم ہے کہ بھائی آپ کو گزارش کرتا ہے, اب آپ پر واجب اس کو دے دیں, کوئی حرج نہیں ہے اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے. آپ کا کیا جاتا ہے اگر کسی کے بچے, کسی کا مریض آپ کے دیے پانی سے تندرست ہو جاتا ہے تو آپ کے لیے ثواب ہے کہ نہیں؟ آپ کا کیا گیا ہے؟ کیا لوگ کہیں گے میں سب سے بڑا بد نظر والا ہوں؟ لوگوں کی طرف دیکھتے ہو یار, اس بندے کی طرف دیکھ. ہو سکتا ہے آپ کا بچہ ہو, تب آپ کیا کرتے؟ اس لیے واللہ کوئی عیب نہیں ہے کوئی شخص آپ سے پانی مانگے, یا اگر آپ کو لگتا ہے کہ شاید آپ کا اثر ہوا بد نظر کا, آپ ماشاء اللہ کہنا بھول گئے, اللہم بارک کہنا بھول گئے, آپ خود پانی دے دیں, کوئی حرج نہیں ہے. کوئی آپ سے مانگے متعین ہو جاتا ہے کہ آپ پانی دیں, کوئی نہیں بھی مانگتا آپ خود پانی دے دیتے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. الغرض میں یہ کہنا چاہتا ہوں, اگر کوئی شخص آپ سے پانی مانگتا ہے اسے پانی دے دو, ورنہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر تمہاری بد نظر لگی ہے, اللہ تعالیٰ کہ تم گنہگار ہو جبکہ تم نے پانی نہیں دیا. ہاں اگر تمہیں علم نہیں ہے اور نہ اس کو علم ہے جس کے بچوں کو بد نظر لگی ہے, تب تو اس کی معافی ہے, کیونکہ بد نظر ایسی چیز ہے جو انسان اکثر بھولے سے کر دیتا ہے. لگ اس کو تکلیف تو پہنچی ہے نا, لیکن جب کوئی شخص آپ کے پاس آتا ہے پانی لینے کے لیے, اس کو آپ دھتکار دیتے ہو, اس کا مذاق اڑا لیتے ہو, یا اس سے قطع تعلق ہی کر لیتے ہو غصے کا مظاہرہ کرتے ہوئے, تو یہ سب گناہ ہے, آپ کے لیے جائز نہیں. کب ایسا کریں, اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے آپ اس کو پانی دے دیں. اگر یہ معلوم نہ ہو, اچھا اگر وہ پانی نہیں دینا چاہتا, ایک شخص کو آپ کو یعنی 90-80% شک ہے کہ اس نے دیکھا, اس نے کچھ کہا ہے, آپ کا دوست ہے یا عورت ہے, پڑوسن ہے, آتی رہتی ہے, آپ کو یقیناً پتہ ہے, غلبۃ الظن ہے کہ اسی کی بد نظر لگی ہے, اور وہ پانی دیتی نہیں ہے یا شر پسند ہے, کہوں گی تو لڑے گی, کیا کرنا ہے؟ ایک ہیلا بھی ہے, کیا طریقہ ہے؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کو کوئی پانی مشروب جو ہے وہ پیش کرو, جو اس کا جھوٹا پانی ہے وہ اس کے سر پہ ڈال دو, اس کا بھی اثر ہوتا ہے سبحان اللہ. یا کھجور دے دو کھانے کے لیے, جو کھجور کھا لیتے جو گٹھلیاں ہوتی ہیں اس کو پانی میں ڈال کے وہ پانی جو ہے وہ اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. یا اس کا پسینہ ہے یا اس کا دوپٹہ ہے یا ٹوپی ہے, کچھ بھی اگر وہ ملتی ہے اس کو پانی میں بھگو کے جو پانی ملتا ہے وہ پانی اس مریض کے سر پہ ڈال دو, یہ مجرب الحمدللہ, اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے اثر بھی ہوتا ہے سبحان اللہ. دوسرا طریقہ علاج کا, شرعی علاج کا, جو صحیح علاج ہے, اگر معلوم نہ ہو کس کی بد نظر لگی ہے, اب پتہ نہیں کون ہے, تو اس کا علاج ہے رقیہ شرعیہ, جسے دم کہتے ہیں یا جھاڑ پھونک کہتے ہیں. اور رقیہ شرعیہ کے لیے قرآن مجید کی آیات اور بعض صحیح احادیث سب سے زیادہ اثر کرنے والے یعنی علاج ہے اور سب سے اچھا ہے. اور اس ویب سائٹ پہ اگر کوئی شخص جاتا ہے مزید انفارمیشن کے لیے اور علم کے لیے یا سمجھنے کے لیے, تو اس پہ میں نے مکمل درست دیے ہیں اور اس کی پی ڈی ایف فائل بھی موجود ہے, ڈاؤن لوڈ فری آپ کر سکتے ہیں. لیکن مختصراً میں اسپیشلی جو بد نظر اس کے لیے جو علاج مختصر میں بتا دیتا ہوں, مریض کو آپ نے دم کریں, دم سے مراد ہے آپ نے تھو تھو کرنا ہے, تھو تھو میں تھوک نہیں ہوتی اور نہ ہی پھونک ہوتی ہے, پھونک اور تھوک میں فرق ہے, یہ درمیان میں ہوتا ہے, تھو تھو میں تھوڑی سی تھوک ہوتی ہے اور پھونک بھی ہوتی ہے, ہوا بھی ہوتی ہے, عربی میں نفخ ہے, نفس ہے اور تفل ہے, تفل تھوک کو کہتے ہیں, نفخ پھونک کو کہتے ہیں اور نفس تھو تھو کو کہتے ہیں, جس میں کچھ ذرات لعاب کے بھی ہوتے ہیں, تھوک کے بھی ہوتے ہیں. دم کرنا ہے مریض پر, دم کرنا ہے اور پانی پر بھی دم کرنا ہے. کیا پڑھنا ہے؟ سورۃ الفاتحہ 3 مرتبہ پڑھنی ہے مکمل, آیت الکرسی 3 مرتبہ پڑھنی ہے, سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہیں، دو آیات وہ پڑھنی ہے ایک ایک مرتبہ. سورۃ الحشر کی آخری آیات هو اللہ الذی لا الہ، اور سورۃ القلم کی آخری دو آیتیں، یہ بار بار پڑھنی ہے. کوئی بد نظر کے علاج کی یہی مجرب آیت ہے، دو آیتیں. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ عَنْ أَبْصَارِهِمْ، یہ آیت اور اس کے بعد آخری دو آیتیں ہیں. اور اس کے بعد سورۃ الاخلاص اور فرق اور ناس، تین تین مرتبہ پڑھنا ہے. اور پھر دو احادیث ہیں، یہ آپ نے بار بار پڑھنی ہے، کم سے کم تین مرتبہ، سے زیادہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. پہلی حدیث بسم اللہ ارقیک من کل شیء یذیک ومن شر كل نفس او عين حاسد الله يشفيك بسم الله ارقيك. اور دوسری کون سی ہے؟ نہیں، رقیہ میں دو احادیث، ایک تو یہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، دوسری کون سی ہے؟ اللهم رب الناس اذهب الباس واشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. یہ دو احادیث ہیں، یہ آپ نے بار بار پڑھنی ہے. اور ہر وقت جب آپ ایک سیکشن پڑھ لیتے ہیں تو اس مریض پر بھی آپ نے تھو تھو کرنی ہے، اور پانی پر بھی جو آپ جس پہ آپ پڑھ رہے ہیں، پھر آپ نے اس مریض کو پانی پلانا بھی ہے، اس کو جسم پر بھی ڈالنا ہے. یہ علاج ہے، شرعی علاج. اور وقایہ کے لیے، بچاؤ کے لیے، ابھی بد نظر لگی نہیں ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ التحصینات. تحصینات کیا ہے؟ سب سے اپنا عقیدہ درست کرے، توحید کو سمجھے کیا ہے، اور اپنے عقائد درست کرنے کے ساتھ ساتھ متقی پرہیزگار مسلمان بنے. نماز پانچ وقت باجماعت مردوں پر فرض پڑھیں، عورتیں اپنے گھر میں پڑھیں. جو بھی گھر کے اندر تصویریں ہیں یا جو محرمات ہیں ان سے اجتناب کریں. جو صبح شام کے اذکار ہیں، فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد، یہ پڑھیں، اس کا اہتمام کریں. فرض نماز کے بعد کے اذکار کا اہتمام کریں، وہ پڑھیں. اور ان اذکار سے انشاءاللہ، اللہ کے فضل و کرم سے، ایک ایسی ڈھال بن جاتی ہے جس سے اللہ تعالیٰ بد نظر سے، حسد سے بھی بچا دیتا ہے. دوسرے قسم کا علاج جو غلط علاج ہے، اور یہ علاج بہت رائج ہے آج کل، اکثر گھروں میں یہ علاج ہم دیکھتے ہیں. بعض لوگ بد نظر کے علاج کے لیے، بچاؤ کے لیے، بچوں پر کالا ٹیکہ لگا دیتے. کالا ٹیکہ کوئی یہاں پہ لگا دیتا، جیسے ہندو کو نہیں تو ٹیکا ہوتا، ہندو لگاتے ہیں درمیان میں، یہاں پہ کوئی یہاں پہ سائڈ پہ لگا دو، کوئی گال پہ لگا دیتے ہیں، کوئی تل کی شکل میں لگا دیتے ہیں. الغرض یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے. بعض لوگ کالا دھاگا ہاتھوں میں یا پاؤں میں باندھ دیتے ہیں یا گردن میں باندھ دیتے ہیں، یہ بھی حرام ہے. یاد رکھیں یہ سارے کے سارے چیزیں یہ شرک اصغر میں آتی ہیں، کہ اس چیز کو سبب بنائے جو سبب نہیں ہے شرعاً. اب یہ کیا بچائے، کالا دھاگے نے کیا بچانا ہے؟ بعض لوگ خاص قسم سپیاں وغیرہ استعمال کرتے ہیں یا تعویذ لٹکاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. تو تعویذ لٹکانا شرک ہے، یہ غلط علاج ہے. اس سے بڑھ کر غلط اور برا علاج یہ ہے، بعض لوگ جادوگروں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے دم کرواتے ہیں. دم آپ خود کر سکتے ہیں جیسے میں نے بتایا ہے، یا کسی متقی پرہیزگار ایسے مسلمان کے پاس جائیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو، جو صحیح العقیدہ ہو، صحیح المنہج ہو، جو نمازی ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، اس سے آپ دم کروا سکتے ہیں. لیکن سب سے پہلے خود دم کریں، اپنے اوپر، اپنے بچوں پر، یا جس کو آپ سمجھتے ہیں بد نظر لگی ہے. جادوگر کے پاس جانا یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جادوگر کے پاس جاتا ہے اس کی تصدیق کرتے ہیں, فقط کفر بما انزل علی محمد, اس نے کفر کیا اس چیز پر جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی, اور اگر وہ تصدیق نہیں کرتا صرف اس کے پاس جاتا ہے تو اس شخص کی 40 دن کی نماز نہیں. نحوست دیکھیں, جادوگر اتنا منحوس ہے, تصدیق کریں تو کفر ہے, تصدیق نہ کریں تو 40 دن کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے. تقریباً 200 نمازیں فرض نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے, کیا چھوڑ دے پھر؟ چھوڑنا کفر ہے, نماز نہیں چھوڑ سکتے جان بوجھ کے بغیر عذر شرعی کے, اس کی معافی ہے. تو کیا کریں, نماز پڑھیں گے لیکن اللہ قبول نہیں کرے, یہ سزائے کافی ہے. تو جادوگر کے پاس جانا جائز نہیں ہے, جادوگر کی تصدیق کفر ہے, وہ تصدیق نہ کرنا جو ہے 40 دن کی نماز سے انسان محروم ہو جاتا ہے. یہ چند اہم باتیں تھیں بد نظر کے تعلق سے اور حسد کے تعلق سے, اور وقت ختم ہو گیا ہے, میں معذرت چاہتا ہوں یہیں تک بات کر سکتے تھے. مزید اگر کوئی شخص جاننا چاہتا ہے بد نظر, جادو اور آصیب کے تعلق سے تو ویب سائٹ اصحابالحدیث.com پہ جادو کی دنیا پہ میں دروس ہیں, ان میں کافی تفصیل ہے اللہ کے فضل و کرم سے, جادو کی حقیقت کیا ہے, جادو کیا ہوتا ہے, بد نظر کیا ہوتی ہے, اور حسد کے تعلق چند اہم باتیں بیان کی ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان فی عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, منہج سلف کو سمجھنے کی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں ہمارے بچوں کو اور سب مسلمانوں کو شرک بدعات خرافات اور حسد اور بد نظر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.